آج ہم نے آیت 21 سے شروع کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے سورہ یاسین کی 21 آیت سے تلاوت شروع کرنی ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی ذل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون.
یہ جس رکو کی میں نے تلاوت کی ہے کچھ ایسا تفصیلی حصہ باقی ہے ان آیات سے متعلق کہ وہ مشکل یہ رکو ہی ختم ہو سکے گا آج, کیونکہ مسئلہ بہت الجھا ہوا ہے اور مختلف مفسرین نے, یہاں تک کہ جماعت کے بہت بزرگوں بڑے بزرگوں نے بھی ان آیات کو چھیڑا ہے, اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے سیر اصل بحث اس لیے نہیں کہ وہ خود بھی حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متبادل امکانات پیش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو, تو اس لیے اگر وہ خود شک میں مبتلا ہیں تو ان سے کوئی اختلاف کرنا بعض علماء کے نزدیک گستاخی ہوتی ہے, مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک خلیفہ وقت دوسرے خلیفہ وقت سے اسی طرح اختلاف کا ہاتھ رکھتا ہے تفاسیر میں, جس طرح بعض ان خلفاء نے حضرت مشیر صاحب کی تفسیر سے بھی انحراف پوری طرح تو نہیں کیا مگر سرک کے ایک اور حصہ پیش کیا ہے کہ یہ بھی امکان موجود ہے, اور جیسے بعض علماء روز مرہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں ان کو تو حق ہے مجھ سے اختلاف کرنے کا, مجھے حق نہیں ہے کسی خلیفہ سے جب میں خود بھی خلیفہ ہوں, یہ احمقانہ منطق ہے, اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس منطق میں مبتلا نہ ہوں. جو میں دلیلیں دوں گا ان کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا قرآن کریم سے وہ دلیلیں مستنبط ہوتی ہیں کہ نہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو وہ قوی ہیں کہ نہیں. میرے نزدیک یہ سارا بیان جب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جائے گا, ایسا بیان ہے جو ایک ہی بستی سے تعلق رکھتا ہے, اور اس بستی میں بھیجے جانے والوں کا آغاز دو سے ہوا ہے, اور وہ دو معروف ہیں ان آیات میں جن کا ذکر گزرا ہے, وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, اور تیسرا بھی انہی کی بستی ان کی طرف وارنر کے طور پر آیا ہے, اور تیسرا وہ ہے جس کا نام قرآن کریم نے نہ لیا ہے نہ ہمیں علم ہے, اس لیے اس نام کی تلاش جو قرآن نے لیا ہی نہیں, یہ محض ایک لاحاصل کوشش ہے. کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک نبی کا نام مخفی رکھا ہے اس نے, اور اس کی طرف یہ بات منسوب ہوئی ہے قیامت کے دن کہ یا لیت قومی یعلمون, میرا جو مقام اور مرتبہ تھا کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ وہ کیا ہے. بس ان تمام مسائل کا حل قرآن کریم کی انہی آیات میں موجود ہے, ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کے دوسرے معنی لینے ہیں جو میٹافوریکل معنی ہیں, اور حضرت مسلم موت اور حضرت سید المسیح اول بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میٹافوریکلی اپلائی کر سکتا ہے, تو ان معنوں کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں گا. میٹافوریکل معنی تو ضرور دیے جا سکتے ہیں, یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ قومیں اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں. تو وہ معنی اول طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پائیں گے میرے نزدیک, اور ان کو آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے الگ قرآن کریم میں کھلی آیات موجود ہیں, پوری سورت موجود ہے, وہ سماع ذات البروج اس کی گواہی دے رہی ہے, شہدا شاہد منہ کی آیات موجود ہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی واقعہ سے سارے استنباط کھینچ کر آخر زمانے تک پہنچا دیے جائیں؟ اس لیے میرے نزدیک ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ان آیات کے ایسے معنی کھینچنے کی جس کے متعلق علماء بھی بھڑکتے ہیں بے وجہ, اور اس آیت سے 100% ثابت کرنا کہ مسیح موعود مراد ہیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جو آیت کھلم کھلا اطلاق ہی مسیح موعود پر ہو رہی ہے اور کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں کہ کسی اور طرف کھینچ سکے, اس کو بھی کیوں نہ ہم اکتفا کریں؟ اس لیے کہ میں وضاحت کر رہا ہوں, کیونکہ جماعت کے بڑے بڑے علماء بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور نقطے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پہلے سے ہی میں ان کے نقطوں کے راستہ بند کر رہا ہوں. اب سنیے, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے میں ہوا ہے کہ اقصى المدینہ سے ایک شخص آیا ہے, یہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے, ایک دفعہ اس آیت میں مذکور ہے. اقصى المدینہ سے پہلا آنے والا شخص وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم سے نہیں تھا, جس کو قرآن کریم نے فرعون کی قوم سے قرار دیا ہے اور فرعون کا ایک سردار ہے. وہ پہلے آیا تھا حضرت موسیٰ کو متنبہ کرنے کے لیے کہ تیرے قتل کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ, اس پہ آپ نے ہجرت کی, اور پھر تقریباً 8 سے 10 سال بعد پہ آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے, تو یہ آیت اس کے اوپر چشمہ ہو ہی نہیں سکتی, لازماً یہ بات کا واقعہ ہے. اور اقصى المدینہ سے دوسری جگہ کوئی ایسی جگہ مراد ہے جہاں وہ شخص تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کا نام کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کی قوم تھی موسیٰ کی قوم. وہ حضرت موسیٰ کے شہر میں آ سکتا تھا آپ کے نبی ہو کر پلٹنے کے بعد, جب نبی ہو کے واپس آئے ہیں اس وقت قوم نے ان کا انکار کیا ہے اور حضرت ہارون کا انکار کیا ہے, اس وقت وہ آیا ہے اور وہ کہہ سکتا تھا یا قوم اے میری قوم, ہمیں خدا نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہمارا انکار نہ کرو. وہ بھیجنے والا میرے نزدیک وہ ہے جو قارون کو متنبہ کرنے والا شخص تھا, کیونکہ قرآن کریم نے ان واقعات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, حضرت موسیٰ اور ہارون کی تنبیہ کو اور آپ کی مخالفت میں جو لوگ ہوئے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو پہلے گزر چکا, یعنی فرعون اور حامان جو اس کے بلڈنگز کا اور ایک بڑی فوج کا انچارج تھا اور سنائی کا سارا کام اس کے ذریعے نگرانی ہوتا تھا, کیونکہ چرچ یعنی اس وقت کا جو بھی چرچ ان کا تھا اس کو بنانے, ان کے معبدوں کی تعمیر اور ترقی میں اتنا روپیہ ان کے پاس تھا, اتنا روپیہ خرچ کرتے تھے اور اتنے کاریگر تھے کہ وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے. اور تبھی فرعون نے جب یہ ضرورت محسوس کی کہ اونچی بلڈنگ ہو تو حمان کو کہا ہے کہ تم وہ بلڈنگ میں آؤ, کیونکہ حمان ہی جو چرچ کا سربراہ تھا وہ یہ کام کر سکتا تھا اور اس کے پاس ہی بے شمار دولت اور بے شمار سنا موجود تھے جو سارا سال ان کاموں میں مصروف رہتے تھے. بس حمان اور فرعون اور ان دونوں کے لشکروں کے غرق ہونے کا تو ذکر مل گیا, مگر قارون کے غرق ہونے کا ذکر پھر کہاں گیا؟ وہ موجود ہے انہی آیات میں. اور جو قارون غرق ہوئے وہ تیسری بڑی قوت تھی, اس کے متعلق ہمارے محققین نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا قرآنی بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر تفاسیر میں جو بے شمار روایتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 700-800 سال بعد تفاسیر میں راہ پر آ گئی ہیں, کسی نے سند ہی نہیں طلب کی, کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کہاں سے لیا, جہاں سے لیا وہ بھی ایک تفسیر ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں. پھر جو حوالے دیے جاتے ہیں مصریات کے ماہرین کے, ان میں بے شمار تضاد ہے اور ایسے حوالے ہیں جو چشمہ ہو ہی نہیں سکتے. اچھا, میں نے اس کے اوپر مکمل تحقیق کی, یعنی جس حد تک میرے لیے ممکن تھا, اور میں حیران رہ گیا کہ مصریات کے ماہرین آپس میں اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ ایک ہی بات مانو دوسری کو جھٹلانا پڑتا ہے, اور ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ معدنیات اور دوسرے مدفون آثار کو بائبل کی مدد سے پڑھتے ہیں. جب وہ بائبل کی کہانی کی مدد سے پڑھتے ہیں تو ان کا نتیجہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے, اور ہمارے علماء ان کو کوٹ کرتے ہیں جنہوں نے بائبل کی مدد سے وہ مدفون نشانات اور آثار کو پڑھا, یعنی آثار قدیمہ کے وہ ماہرین جو اس سے استنباط کرتے ہیں, وہ تمام تر قرآن کریم کے بیان سے کلیتاً واقف ہیں, اور جس بائبل سے وہ استنباط کرتے ہیں وہ متضاد ہے, اس کی اپنی اتھارٹی کوئی نہیں. اس کے متعلق ان کے خود محققین کہتے ہیں کہ سارے قصے کہانیاں آپ آ گئے ہیں اس میں, اور اندازے ہیں کوئی 500 سال پہلے کے واقعہ بیان کر رہا ہے, وہ 500 سال بعد کا واقعہ بیان کر رہا ہے, اور کوئی بھی سند نہیں. اس لیے جیسا کہ میں نے اس دفعہ جیسے درس میں بیان کیا تھا, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی شان نزول اس کے اندر محفوظ ہے اور اس سے ہٹنے کی گنجائش نہیں, اتنی قطعی ہے وہ شان نزول کہ وہ کھل کر اپنے ثبوت خود مہیا فرماتی ہے. اس لیے اگر کوئی پوچھے اس نبی کا نام کیا تھا تو ہم کہیں گے قرآن کریم نے وہ نام بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور وہ امکان اس کا کھل کے بتا دیا وہ کون تھا. قارون اس سے فرعون اور حامان سے الگ دستی میں رہا کرتا تھا. قارون کے متعلق بھی یہ خیال ہے کہ وہ جو چابیاں اسے تھک جاتی تھی ایک جماعت اٹھانے سے, یہ بھی واضح ہے کہ ممکن نہیں ہے, کسی نے کوئی تفسیر بنائی ہے, کسی نے کوئی تفسیر بنائی ہے, یہ ساری غلط باتیں ہیں. میں نے جو قارون کے متعلق تحقیق کی ہے وہ اس بات کا ماہر تھا کہ پرانے فرعون نے جو دفینے چھوڑے تھے ان دفینوں کا اس کو علم ہو گیا تھا, اور وہ چوری چھپے ان دفینوں کو نکالا کرتا تھا اور فرعون کا حصہ فرعون کو دیتا تھا اور اپنا بیچ کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا. اس لیے پرانے فرعون کے دفینے اتنے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا اتنا بھاری بوجھ ہونا کہ ایک جماعت ان کی چابیاں اٹھاتے تھک جائے ہرگز مبالغہ نہیں, کیونکہ بڑے بڑے خزینوں کے لیے جو سرنگوں میں رکھے جاتے تھے ان کے لیے جو تالے استعمال ہوتے تھے, آج کل کا کوئی تالا تو نہیں آٹومیٹک, پرانے زمانے کے تالے بھی اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے, وہ بڑے بڑے تالے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں ہمارے زمانے کے چلتے ہیں, اور وہ جن میں خزانے ہوں وہ تو بہت بڑے تالے لگا کرتے تھے, اور چابیاں اس کی اندازہ کریں کتنی بوجھل ہوں گی. ایک بڑا گچھا ان چابیوں کا ایک عام آدمی نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں اس بیان میں. بیان ہی یہی ہونا چاہیے کہ قارون کے خزانے اتنے بڑھ چکے ہوں کہ اس کے لیے ایک طاقتور جماعت بھی ان چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جائے, اور لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خزانوں کا مالک ہے, غیر معمولی طور پر احتیاط کی ضرورت تھی, اور تالوں پر تالے لگے ہوں گے, ایک تالا کھولو پھر آگے پھر تالا پھر تالا, جیسا کہ احرام مصر دریافت جو ہوئے ہیں ان کے اندر ایک روک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, ایک تالے والا دروازہ پھر دوسرا تالے والا دروازہ, یہ ابھی آثار سے ظاہر ہو چکا ہے. بس اس بیان کی روح سے قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا, اور اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ پرانے زمانے کے فرعون نے جو خزانے دفن کیے تھے وہ کہاں کہاں دفن ہیں. ان پر قبضے کی خاطر حمان سے الگ فرعون کو ضرورت تھی, کیونکہ حمان کی طاقت اتنی بڑھ رہی تھی کہ بعض جو یعنی علماء لکھتے ہیں مصر کے ماہرین کہ فرعون کو اس سے بھی ایک خطرہ پیدا ہو چکا تھا کہ حمان اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور فوج کی وجہ سے اس پر غالب نہ آ جائے. اس لیے وہ بھی قارون پر انحصار کرنے پر مجبور تھا, اور قارون کے ساتھ قارون کی قوم بھی آباد تھی. اس قوم میں سے ایک شخص ہے جس نے اس کو متنبہ کیا ہے, جبکہ باقی قوم حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنا امیر آدمی, کاش ہمارے پاس بھی سب کچھ ہوتا. اس نے اس کو متنبہ کیا ہے قرآن کی روح سے کہ دیکھو کہ اس خزانے سارے دفن بھی ہو, مدفون بھی ہو سکتے ہیں, زلزلے میں تم تباہ بھی ہو سکتے ہو. اس لیے اتراتے نہ پھرو, بلکہ اللہ کا خوف اختیار کرو. جس نے تمہیں یہ خزانے دیے ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے. اس حامان نے نہ اس قارون نے ان تنبیہات کی طرف توجہ نہیں دی, اور یہ شخص جو اس کو تنبیہ کر رہا تھا, جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم نے شہر میں موسیٰ اور ہارون کو بھی جھٹلا دیا ہے, تو یہ تو باز نہیں آیا, ہو گیا ہے اکثر مدینہ سے. وہ پہلا شخص نہیں ہو سکتا, یہ دوسرا شخص ہے اکثر مدینہ والا. یہ بھی مدینہ کے ایک طرف آباد تھے لوگ. اکثر مدینہ میں ایک محل ہے جو فرعون اور حامان کی آماجگاہ ہے, محلات ہیں, اور ایک اکثر مدینہ کا حصہ ایسا ہے جس پہ قارون اور اس کی قوم قابض ہے, اور فرعون مجبور تھا اس پر انحصار کرنے پر کیونکہ وہ علم اسی کو حاصل تھا, اور باقیوں کی نظر سے بچا کر اس دولت کو اکٹھا کرنا اور ایک فوج مہیا کرنا جو سارے اس علاقے کی حفاظت کرے, یہ فرعون کے لیے دوہرے فائدے کا موجب تھا, کیونکہ حمان کی بڑھتی ہوئی طاقت کا ایک توڑ بھی بن جاتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو اکثر مدینہ سے گیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یا قوم, اے میری قوم, انکار نہ کرو, اور اپنے آپ کو ان رسولوں میں شامل کرتا ہے, ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس اعتراف کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور رسول کے نام کی تلاش کرنے کی؟ بس اکثر مدینہ سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. دو لفظ الگ الگ صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں. ایک نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے اکثر مدینہ سے وہ شخص آیا جس کے ساتھ آپ نے بچپن محل میں گزارا ہے, اور جو آپ کی خوب علی والدہ کے مطابق کی تاریخ پر آپ پر ایمان لے آیا تھا, وہی ہے جو گیا ہے وارن کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قتل کا ارادہ کیا جا رہا تھا. اس کو اس کے ساتھ کنفیوز کیا ہی نہیں جا سکتا, اس قوم کا تھا ہی نہیں. یہ دوسرا واقعہ ہے, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسع قال یا قوم اتبعوا المرسلین. دو رسولوں کی بات نہیں کر رہا, یہ کہتا مرسلین کی بات مانو, اتبعوا من لا یسلکم اجرا وهم مهتدون, ایسے لوگوں کی بات مانو جو تم سے اجر طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وہ مالیہ لابد الزی فطرنی و الہ ترجمون, اور مجھے ہو کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہۃ, کیا میں اس کے سوا بھی کوئی معبود بنا لوں یا پکڑ لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر, اگر رحمان ارادہ کرے ضر کا یعنی مضر پہنچانے کا, لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, مجھے ان فرضی معبودوں کی شفاعت ذرا بھی کام نہیں آئے, میرے ذرا بھی ان فرضی معبودوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. ولا ینقذون, اور مجھے اللہ تعالیٰ سے لوگ چھڑا نہیں سکیں گے خدا کی پکڑ سے. انی اذا لفی ضلال مبین, میں یقیناً اس صورت میں کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا. یہ ساری باتیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو اکثر مدینہ سے آیا ہوا ہے, یا قوم کہتے کہہ کے مخاطب کر رہا ہے, نبیوں والی باتیں ان سے کر رہا ہے. انی آمنت ربکم فاسمعون, میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں بس میری سن لو. یہ قوم موسیٰ میں سے ہی ہے, الگ بسا ہوا ہے, اور وہاں بھی اس نے کردار ادا کیا ہے قارون کو سمجھانے کا, اور اب جلدی کرتا ہوا اس شہر میں آیا ہے جہاں موسیٰ بستے تھے اور موسیٰ کے ہم قوم لوگ بستے تھے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لتخل الجنت قالت یا لیت قوم, اللہ نے اس شخص کو فرمایا تو جنت میں داخل ہو جا, اور وہ یہ کہتا ہے یا لیتا قومی یعلمون, کاش میری قوم جانتی کہ میں کون ہوں اور میرا مقام کیا ہے. بس اس کا اجنبی ہونا اور بے نام کا رہنا ایک مصلحت ہے قرآن کریم کی جس پر غور کیا جا سکتا ہے, مگر قرآن کریم نے اسے پردہ اٹھانا پسند نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے جو وہ تیسرا نبی تھا, کیونکہ وہ جنت میں جو داخل ہوا ہے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ ہی ہے میرا رب اس نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا, کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ میں کون ہوں, کس مقام کا انسان ہوں, جو ان کے اندر زندگی بسر کرنا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین, یہ شخص جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس قوم کے اوپر مزید عذاب نہیں نازل ہوئے. ایک ساحت معاہدہ تھی جس نے ان کو زمین میں دھنسا دیا, یہ وہ ٹکڑا ہے جس میں قارون بستا تھا. من السماء وما کنا منزلین, ان کانت الا ساحت معاہدہ فاذا هم قامدون, وہ تو ایک غیر معمولی پرشوکت آواز تھی جو زلزلوں سے آیا کرتی ہے, آسمان سے بجلی کے کٹکوں کی صورت میں ظاہر ہوا کرتی ہے, مگر زلزلوں سے بھی ایسی ہی آواز آیا کرتی ہے. غیر معمولی گرج تھی واحد وطن اچانک اکیلی, فیضا ہم خامدون, تو اس سے وہ بجھ کر خاک ہو گئے. خامدون کا معنی ہے بجھنا, اور زلزلوں میں جو غیر معمولی آگ برستی ہے, لاوا نکلتا ہے, تباہی آتی ہے, اس سے واقعتاً لوگ بجھ کے خاک ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ تفسیر اتنی واضح ہے اور اتنی قطعیت کے ساتھ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس معاملے میں مزید تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رہا دوسرا حصہ, تو اس میں میرے نزدیک اگر اس کو ایک ہی بستی کی طرف پھیرنا ہے پھر دوبارہ, تو دو تین بستیوں کی طرف نہیں پھیرنا پڑے گا. بعض لوگ اس طرف گئے, وہ بھی جائز نہیں بنتا. حضرت موسیٰ کبھی ادھر گئے, کبھی اس جگہ گئے, اس طرح وہ دو تین بستیوں میں بعض مفسرین اس صورت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفروں کی باتیں کرتے ہیں, مصر چلے گئے, کبھی وہ مکے کے گرد یا اس علاقے میں تھے جو سعودی عرب آج کل کہلاتا ہے, یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اس بیان سے متصادم ہیں. قرآن کریم قطعیت کے ساتھ ایک ہی بستی کا ذکر کر رہا ہے. اگر کوئی واقعہ اس کی طرف منسوب کیا جائے ظاہری طور پر یا معنوی طور پر تو بستی ایک ہونی چاہیے, اور وہ مکے کے سوا اور کوئی بستی نہیں بنتی اگر معنوی طور پر اس پر جسمہ کرنا ہے معاملے کو. رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت ابراہیم اس بستی کی طرف نبی بن کے آ چکے تھے, اور آپ کی نبوت کا آغاز اسی علاقے سے ہوا ہے, اور وہیں آپ نے حضرت اسماعیل کو اپنا جانشین بنا کے بٹھایا ہے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا ہے تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک یہ قوم اتنی گمراہ ہو چکی تھی کہ گویا ان کی طرف ڈرانے والا آیا ہی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دوبارہ پیغام دے رہے ہیں ابراہیم کو ماننے کے لیے اور اسماعیل کو ماننے کے لیے, اور اثر نو توجہ دلا رہے ہیں. تو صرف اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتے بلکہ ان دونوں کی سچائی کا بھی ساتھ ہی اعلان کرتے ہیں, اور یہ قرآن سے بالکل واضح ہے. مختلف جگہ جو بیان گزرے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی جو اہل مکہ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی کہ تمہارے آبا و اجداد یہ تھے, کوئی مشرک نہیں تھا, اس خانہ کعبہ کے گرد وہ لوگ گھومے ہیں, یہیں پیدا ہوئے, یہاں سے ہی ان کا دین پھوٹا ہے جو دین واحد تھا. تو یہ تین بنیں گے اس تسلسل میں جو ایک ہی بستی میں پیدا ہوئے ہیں. اور مزید اس سے جو اعلیٰ استنباط ہے وہ یہ کہ یہ بستی ام القریٰ ہے, تمام جہانوں کی بستیوں کی اماں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس طرح, یہ پیغام سب جہان کے لیے ہو جاتا ہے, اور اس لحاظ سے ہمیں اس امکان کو کھینچ کر لمبا کرنے کی ضرورت نہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے. ہر زمانے پر حاوی ہو جاتا ہے, ام القریٰ ہے, تمام دنیا کی بستیوں پر حاوی ہو جاتا ہے. اور اس طرح یہ تمثیل اگر تمثیل ہے تو نہایت عمدگی کے ساتھ ان حالات پر صادق آتی ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں. یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ اب پہلے واقعے کی طرف واپس جا کے دیکھیں, سہتم واحدہ کے بعد یہ اعلان ہے. یہ رسول ہی تھا اور یہ ان کا دستور ہے لوگوں کا کہ جب بھی رسول آتا ہے کیسی حسرت ہے لوگوں پر کہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اس کی باتیں توجہ سے نہیں سنتے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں تباہ کر دیں, اور یہاں قرون سے مراد کتنے ہی زمانے کے لوگ بھی مراد ہو سکتی ہے, یعنی کیسے کیسے زمانے پہلے گزرے ہیں جن زمانوں میں کچھ لوگ بسا کرتے تھے, اور ہم نے ان کو اور ان کی آبادیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. کیونکہ پھر آپ کا وہ پردہ اٹھ گیا بیچ میں سے, آپ کی صف جو ہے اس کے پلے سے اسی طرح کندھوں کے درمیان سے لوگ چھانک رہے ہیں جن کو میں منع کیا ہوا ہے. آپ پچھلے ٹھیک کریں اپنے آپ کو, شاید تم بے شک بیٹھے ہو, تمہیں دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے, مگر باقی لوگ جو مجھے آنکھ اٹھانے پر براہ راست دکھائی دیتے ہیں وہ سبق ہی نہیں لیتے, ان کو ہٹ جانا چاہیے کسی پردے کے پیچھے. اب جو آپ کے ساتھ خاتون بیٹھی ہیں ان کو کہو یہ ہمارے بنگالی پردے کے پیچھے ہٹ جائیں. فائدہ ان سے کہو کہ بنگالی پردہ کے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ جب میں نظر اٹھاؤں تو مجھے نظر نہ آئیں. نہیں سمجھیں؟ اب ٹھیک ہے. ان کانت اللہ سایت واحدہ, یہ بات ہو چکی ہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں یا قومیں ہلاک کیں اور وہ دوبارہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے؟ بس یہ قاعدہ کلیہ ہے جو حضرت عیسیٰ پر بھی اطلاق پاتا ہے، حضرت موسیٰ پر بھی، تمام گزرے ہوئے انبیاء پر، کہ جب جن بستیوں کو ہم نے ایک دفعہ ہلاک کر دیا پھر وہ دوبارہ اس طرف نہیں آئے، اور کیا بنا ان کا، کہاں چلے گئے؟ ان کل لما جمیع لدینا مضر، ایک ہی قاعدہ کلیہ ہے جو چسپاں ہوا ہے، اس کے سوا اس میں کوئی استثنا نہیں، کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو گئے. اس کو مستقبل میں بیان ہوا ہے لیکن وڈو کے معنی میں، جو ماضی میں، ماضی کے ریفرنس سے وڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، وہ طرز قرآن کریم میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن لدینا مہدرون میں ماضی کا ترجمہ بیچ میں داخل سمجھا جا سکتا ہے، اور یہی مطلب ہے. جب وہ لوٹے نہیں، وہ ماضی کی بات تھی. الم یورو کم اہلک نہ قبل ہوں من القرون، اس سارا قصہ ہی ماضی کے چل رہا ہے، تو مستقبل کا ذکر یہاں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ مراد یہ ہے کہ جو یہاں سے غائب ہوئے وہ وہاں جا کے نکلے ہیں اور ہمارے حضور حاضر ہو گئے، اور جو ہمارے حضور حاضر ہو جائیں وہ پھر کبھی وہ لٹائے نہیں جائیں گے. وہ آیت اللہم اچھا اب یہاں سے شروع کرنا، ابھی ہے وقت، جلدی ختم ہو گیا معاملہ. ماشاء اللہ. جی
عدم موجودگی میں جب وہ ایک نبی کے طور پر تھے، اس قوم میں، موسیٰ کی قوم میں، جو بعد میں موسیٰ کی قوم،
ہاں ہاں، اس کے اوپر بھی مفسرین، ہمارے اپنے محققین نے زبردستی یہ بات بنا لی ہے کہ یہ موسیٰ اور فرعون اور حمان وغیرہ کے زمانے میں، ان سے موسیٰ کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. ہمارے محققین یہ لکھ چکے ہیں، بالکل غلط ہے. پہلے کا واقعہ ہی نہیں، جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے. جب حضرت موسیٰ اور ہارون نکل گئے ہیں، اس وقت یہ موجود تھے اور اس وقت قوم کو جوڑتے رہے ہیں، بالکل. اور جب آخر وقت آیا ہے اس کے، قارون کے پکڑے جانے کا، اس وقت پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی جواب نہیں آیا. وہ آخری سیاح تھی جس نے فرعون اور فرعون کی قوم کا قصہ چکا دیا، پھر دوبارہ کوئی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی اور عذاب ان پر اس وجہ سے نازل ہوا ہو کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کیا اس کی طرف سے بھیج دیا اور ان کو جھٹلا دیا ہو. وہی عذاب کا تسلسل چلتا رہا، یہاں تک یہ لوگ خامدون ہو گئے، بالکل بوجھ کر راکھ ہو گئے. اچھا جی، اب آگے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیت لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا من حبا فمنہ یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون امید ہے اس رکوع کا بھی سب ختم کر لیں گے ان شاء اللہ. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ یہ سارے لوگ تمام انبیاء یہ سارے بزرگ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے اور ماضی کے ایک عہد کی سب سے پیٹی ہے. لیکن ان مردہ بستیوں کو جن کی طرف بھیجے گئے تھے پھر زندہ کیا جائے گا. اور یہاں سے پرانے رسولوں کے بعد اور موسیٰ کی قوم کی قضیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے متعلق اب تفصیلات بیان ہوں گی. آیت اللہم الارض المیتا ان کے لیے ایک مردہ زمین ایک نشان کے طور پر ہے. احییناہا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں یا ایسی زمین کو ہم نے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا ماضی میں باتیں ہیں جو استمرار کا حکم مضارعہ کے معنوں میں رکھتی ہیں اور واقعتاً ماضی میں بھی ہو چکی ہیں. وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْیَیْنَاهَا ہم نے اسے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اس میں سے دانے نکالے یعنی رزق کے دانے کھانے کے لیے دانے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان میں سے وہ کھاتے بھی ہیں یعنی سارے دانے کھانے کے نہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو کھانے کے قابل ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ اور ہم نے ان میں باغات بنائے نخیل کھجوروں کے وعنابن اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون اور ان میں سے چشمے بھی جاری کر دیے. لیاکلوا من ثمرہ تاکہ ان کے پھل میں سے کھائیں. وما عملت ہو ایدیہم اور جو ان کے ہاتھوں نے محنت کی ہے. افلا یشکرون کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے کیا کریں گے. یہاں لیاکلوا من ثمرہ وما عملت ہو ایدیہم میں دو طرح کی نباتات اور پھلوں اور زمین سے اگنے والے دانوں کا ذکر ہے. کچھ وہ ہیں جو قدرتی وسائل سے از خود پیدا ہوتے ہیں اور اکثر زمانہ انسان کا ایسا گزرا ہے کہ وہ گیدرر کے طور پر رہا ہے. جو کچھ زمین اگاتی تھی اسی کے پھل سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا اور خود محنت نہیں کرتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ آ چکا ہے جس میں کاشت پر بھی بہت زور دیا جائے گا اس لیے اس کا ذکر ضروری تھا. یاکلوا من ثمرہ وما عملت ہو ایدیہم آگے ساری باتیں جو ہونے والی ہیں ان آیات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس زمانے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے اس سے تعلق رکھنے والی ہے. افلا یشکرون اس کیا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، شکر نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلھا ہر قسم کے زوج پیدا کیے، مما تنبت الارض اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور خود ان کے اپنے نفوس میں سے، ومما لا یعلمون اور پھر ایسے جوڑے بھی پیدا کیے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے. یہ آیت کریمہ اگلے زمانے کی طرف انگلی اٹھانے لگی ہے، اٹھا رہی ہے، یہ سب آیات اسی طرف اٹھائیں گے کہ درختوں کے کچھ جوڑوں کو تو ان کا علم ہے، نر کھجور اور مادہ کھجور، لیکن بہت سے ایسے پھل اگانے والے درخت ہیں اور بہت سی ایسی کھیتیاں ہیں جس کی جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ نر اور مادہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بھی خدا نے نر اور مادے میں بنایا، ہر چیز کو نر اور مادے میں تقسیم کر دیا اور خود ان کو بھی. اور جہاں یہاں جو لوگ زوج سے مراد بیوی لینا پسند نہیں کرتے، وہ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ یہاں مرد خامند اور بیویاں دونوں زوج ہیں اور زوجین ہیں، اس لیے ربنا حب لنا من ازواجنا قرۃ اعین میں ان کو اپنی بیویوں کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ وہ زوج کے حقیقی معنی سے واقف ہی نہیں ہے. ومن انفسهم مما لا یعلمون، یہ لا یعلمون کا جو مضمون ہے اس وقت یہ کثرت کے ساتھ اطلاق پا رہا تھا جب قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور مستقبل میں جوڑوں کا علم ہونا تھا، یہاں تک کہ سب اٹامک پارٹیکلز کے بھی جوڑوں میں بٹے ہونے کا ذکر چلنا تھا. تو بہت بڑی پیشگوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ جوڑے کا مضمون خوب کھولا جائے گا، اور آج کے لوگ نہیں جانتے مگر آئندہ لوگ جان لیں گے. وہ آیت اللہم اللیل نسلخ من النہار، اور یہ جوڑے کا مضمون رات اور دن پہ بھی جسم ہو رہا ہے، ان کے لیے رات کا آنا ایک نشان ہے. نسلخ من النہار، اسی میں سے ہم دن نکالتے ہیں. فإذا هم مظلمون، پھر وہ اندھیروں میں دوبارہ داخل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو رات ہے اور رات سے دن نکالنا، یہ قطعاً ثابت کرتا ہے کہ زمین گریش کھا رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو رات سے دن نہ نکلتا، سورج جو ہم ڈوبتا دیکھتے ہیں اس میں غائب ہی ہو جانا تھا، ایک دفعہ گیا تو ہاتھوں سے نکل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ جب پھر دن آتا ہے، دوبارہ رات آتی ہے، تو عقل کیوں نہیں کرتے یہ زمین گول ہے اپنے گرد چکر لگا رہی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا. آیت ان سے مراد یہ ہے، ورنہ ان کے لیے لیل میں کیا آیت تھی؟ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی نشان نہ ہوتا اس میں خاص، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے لوگ جانتے تھے رات آتی ہے، دن آتی ہے، گزر جاتا وقت. اور اگلی آیت کا حصہ بہت ہی اہم ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، سورج تو اپنے مستقر کی طرف روانہ ہے. ایک دفعہ ڈوبا تو گیا، تمہارے ہاتھ آ ہی نہیں سکتا. بس یہ عظیم آیت ہے جو دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے. ایک طرف یہ ثابت کر رہی ہے کہ زمین اپنے گرد گھوم رہی ہے اور سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا. اگر سورج ڈوبے تو دوبارہ نکل ہی نہیں سکتا اگر مستقر تجربے مستقر لہا ہو رہا ہو. دوسرا یہ نشان ہے، تجریل مستقر لہا سے مراد ہے کہ سورج حرکت کر رہا ہے، ایک ایسی حرکت جو دورانی حرکت کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ مستقر جہاں جا کے اس نے ٹھہرنا ہے یہ ایک مکانی چیز ہے، ظرف مکان ہے، اور سورج کے سوا کسی اور سیارے کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجریل مستقر لہا. سورج اکیلے کا ذکر ہے یہاں، زمین کا ذکر نہیں. اگر زمین کا ذکر نہیں ہے تو ایک فائدہ وہ حاصل ہو گیا جو میں نے بتایا، دوسرا یہ کہ صرف سورج ہے جو اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس بات میں بہت بڑی تقدیر ہے ایک ایسے خدا کی جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، تم لوگ نہیں جانتے. حالانکہ دوسرے سیاروں کی دورانی حرکت موجود ہے، کل فی فلک یسبحون کا ذکر ہے، وہ سب کل ہیں لیکن سورج کو الگ کر دیا. مستقر لہا یا صرف سورج کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ایسا استدلال ہے جو دونوں طرف کام کر رہا ہے. سورج کی حرکت ایک مستثنا حرکت ہے جو دورانی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جب یہ چلتا ہے تو ایک مکان سے کسی اور مکان کی طرف جاری ہے، اور جب سورج ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جاری ہوگا تو وہ چاند اور دوسرے سیارے جو سورج کو پکڑ نہیں سکتے، سورج ان کو نہیں پکڑ سکتا، ان کا لازمی اسی رفتار سے سورج کے ساتھ ساتھ روانہ ہونا ثابت ہے. اگلی آیات اس بات کو کھول رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کسی مستقر کی طرف جا رہا ہو اور اکیلا جا رہا ہو اور کل فی فلک یسبحون بھی ہوں اور ان کے فاصلے نہ بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورج کے ساتھ چاند کا فاصلہ، دوسرے افلاق اجرام فلکی کا فاصلہ تبدیل نہیں ہوگا. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر کی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک پرانی کھجور کی پتلی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ایسا مضمون ہے جسے دورانی حرکت کے سوا سمجھا جا ہی نہیں سکتا. سورج کے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن چاند میں ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاند سے سورج سے روشنی لیتا ہے تو ایسے ہی منازل ہیں جس میں وہ پوری روشنی نہیں لے سکتا، اور پورا ہو کر دکھائی بھی دیتا ہے اور پھر پتلا بھی ہو جاتا ہے. چاند کے زمین کے گرد حرکت کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. بس قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھیں تو آج کے سائنسی مضامین زیادہ وضاحت سے سمجھ آئیں گے، اور اس زمانے میں لوگوں کے سامنے یہ آیات پیش کی جا رہی تھیں اور ان کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملا، ان کی عقلیں اس پہلو سے مختل ہو گئیں کہ وہ سمجھے کہ عام فینومینان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملا کہ یہ باتیں تو عجیب و غریب ہیں، یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس طرح ایسے ہو رہا ہے. ان کو غور کا موقع ملا ہی نہیں کیونکہ ان کے زمانے کا علم محدود تھا، اور اس لیے اللہ نے ان کو توفیق نہیں بخشی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کا موقع ملا ہے، اور آپ کو لازماً بتایا گیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس کی مثال میں پہلے اور جگہ دے چکا ہوں. اب یہ دیکھ لیں، چاند گھٹتا بڑھتا ہے سورج کے روشنی کے لحاظ سے، لیکن لشمس و یمبغی لہا ان تدرک القمر، ان کے آپس کے فاصلے ان حرکتوں کی وجہ سے گھٹتے بڑھتے نہیں، انہی مزارات پر قائم ہیں یہ. اور سورج کا جتنا فاصلہ چاند سے ایک دائرے کے اندر مقرر ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، بس نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے. وللیل و سابق النہار، اسی دورانی حرکت کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ رات کو بھی دیکھو کہ وہ دن سے بازی نہیں لے جا سکتی، جو ان کی مدت میں فکسڈ ہیں انہی پہ وہ کام کرتے ہیں. اور وللیل و سابق النہار کا اطلاق سارے عالم پر یکساں ہو رہا ہے اس آیت کا، کسی جگہ بھی جو دن ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے جہاں جو اس علاقے کا دن ہے، رات اتنی ہی رہتی ہے جو علاقے کی رات ہے، اور ان کی اندرونی تبدیلیاں بھی فکسڈ ہیں. جس طرح چاند کے کم اور بڑے زیادہ ہونے کا معاملہ ایک فکسڈ بات ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اس کے باوجود ہر چیز اپنی ایک اسپنڈل لائک حرکت میں, کیا کہتے ہیں اس کو, الیپٹیکل, ہاں الیپٹیکل فلک یس مہون, الیپٹیکل حرکت میں سارے باندھے ہوئے ہیں. اتنا مشکل بیان ہے کائنات کے اس سارے نظام کا کہ عقل حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. چند آیتوں میں ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں. وہ آیت الحم, اب دیکھیں جہاں بھی آیت کا ذکر ہے وہاں غور کا حکم ہے کہ ہم اس مضمون کو آئندہ کھولنے والے ہیں. اس کا ثبوت یہ آیت بھی پیش کر رہی ہے. وہ آیت الحم انا حملنا ضروریتہم فل مشہون, کہ ہم نے ان کی حملنا ضروریتہم ان کی نسلوں کو, یعنی پہلے لوگوں کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کروایا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, اور ہم نے ان کی جو کشتیاں ان کو عطا کی تھیں ویسی ہی اسی بھی قسم کی اور کشتیاں دیں گے, جو بہت مختلف بھی ہوں گی جس کا علم بھی ان کو نہیں, مگر نو ان کی وہی ہوگی. بس سمندر میں چلنے والی کشتیاں میکینیکل ہیں, اور سمندر میں چلنے والی جو بھی سواریاں ہیں انسان کی وہ جیسے پرانے زمانوں میں میکینیکل تھیں ویسی آج بھی میکینیکل ہیں. یہ نہیں آپ دیکھتے کہ اونٹوں کو سجھا دیا گیا ہو, ہاتھیوں کو سجھا دیا گیا ہو کہ سمندر میں چل پڑے اور جو بھی سے چھکرے کے سیٹے جا رہے ہوں. خشکی کا اور معاملہ ہے, وہ الگ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. سمندر کا یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ جیسی بے جان سواریاں پہلے تھیں ویسی ہی بے جان رہیں گی, مکینیکل طاقت سے چلنے والی ہوں گی, اور ان کی عظمت اور بڑائی میں اتنا فرق ہوگا کہ گویا کہ اس زمانے میں نہیں ہے. وہ پیشگوئی ہے. وہ خلق نہ لہوں میں مثل ہی مایر کروں, ہم پیدا کریں گے اس سے ملتی جلتی چیزیں جن کا ان کو اس وقت علم نہیں ہے, مگر اسی قسم کی چیزوں پر یہ سواری کرتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, ان کے لیے کوئی چیخ کوئی پکار کام نہیں آئے گی. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور وہ اس مصیبت سے چھڑائے نہیں جائیں گے. یہ آیت جس طرح پرانے زمانے کے سمندر میں سفر کرنے والے جہازوں اور کشتیوں پہ طلاق پاتی تھی, بہنی آج بھی پا رہی ہے. کوئی نہیں دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت جو اس کو تبدیل کر سکے. جب سمندر میں طوفان اٹھتے ہیں تو بڑی سے بڑی بڑے سے بڑے جہاز بھی پتے کی طرح اس میں بے جان اور نہ وہ بے حس بیکار اور بے طاقت ہو جاتے ہیں. جب پتے لہروں پہ اچھلتے ہیں اس طرح وہ جہاز اچھلتے ہیں, اور جن کے متعلق پیشگوئی کی جاتی ہے کہ غرق ہی کبھی نہیں ہوں گے, وہ اپنے پہلے سفر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں. آج کل ایک سیریز چل رہی ہے, چل رہی تھی ٹیلی ویژن پہ, کہ جو دنیا میں قدرتی مصائب آتے ہیں ان کے سامنے انسان کی بنائی مشینوں کی کیا حیثیت ہے. وہ بحر الکاہل کے ایک طوفان کا ذکر کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جہاز جن کو ہر طرح سے محفوظ سمجھا گیا, بلکہ ہوائی جہاز تک ان طوفانوں کے نظر ہو گئے جو سمندر میں اٹھ رہے تھے, اور ادنا بھی ان میں طاقت نہیں تھی کہ ان جہازوں ان کا مقابلہ کر سکے. بس ان نشا نور خم خلاص ہو رہی خلاں, کوئی چیخو پکارو بجاتے رہتے ہیں ایس او ایس اپنے, کوئی کام نہیں کرتے. ایس او ایس کے نتیجے میں جو جہاز ان کو بچانے جاتے ہیں وہ بھی بالکل نہیں. الا رحمت منا و متاع الہی, صرف ہماری رحمت ہے. اور متاع الہی, اور ایک عرصے تک ہم ان کو دوبارہ استفادے کا جو موقع دیتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے ان کو بچا سکے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس کا دیکھیں پہلی آیت سے کیسا گہرا تعلق ہے الا رحمت منا عمر خان اللہ, رحمت کے طور پر ان کو بچایا جاتا ہے. اور یہ رحمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اور آگے پیچھے جو گزر چکا ہے اس کو دیکھیں, اس سے سبق حاصل کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, جو کچھ تمہارے سامنے گزر رہا ہے, جو تم سے پیچھے گزر رہا ہے, اس سے بچنے کے سامان کرو. ان سب باتوں میں ایسی نصیحتیں ہیں کہ تم ان کی نصیحتوں کو تسلیم کرو تو تم پناہ میں جاؤ گے, ان کے خطرات سے پناہ میں آ جاؤ گے. اگر تم یہ کوشش کرو گے تو تم وہ لوگ ہو جن پر لعلکم ترحمون, جن پر وہ رحم کیا جائے گا جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے. بس عامۃ الناس اس رحم کے محتاج نہیں ہوتے, مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر جہاز جو بچایا جاتا ہے اس میں متقی سوار ہوتے ہیں. وہ قرآن کریم دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ ہمارا ایک عام فضل بھی ہے جو ان کی نیکی اور بدی کو نہیں دیکھتا جن کو بچایا جانا مقصود ہے, بلکہ یہ خدا کی رحمت کا ایک چھینٹا ہے جس کو سب دنیا دیکھ سکتی ہے. بس اللہ جانتا ہے کہ خشکی پہ جائیں گے پھر برے ہو جائیں گے, پھر بھی ان کو بچا لیتا ہے. تو وہ ماں خلفکم لعلکم ترحمون میں وہ لوگ عموماً مراد نہیں ہیں کہ جو بچائے جاتے ہیں, بلکہ نیک بندوں کو خدا کی طرف سے یہ تعلیم ہے. تم دیکھتے ہو ہم رحمت کے ذریعے بچا بھی لیتے ہیں, تم جانتے ہو کہ غیر متقیوں کو بھی بچا لیتے ہیں, مگر اگر تم تقویٰ کرو تو یہ خدا کا وعدہ ہے, لعلکم ترحمون, تم ضرور بچائے جاؤ. یہ وعدہ خصوصیت سے آج جماعت احمدیہ پر اطلاق پا رہا ہے. اگر جماعت احمدیہ ان آیات سے سبق سیکھے تو مجھے یقین ہے کہ بڑی سی بڑی بلا میں بھی لعلکم ترحمون کا مستحق ہو جائیں گے, جیسے تعاون میں ہوئے تھے, جیسے اور بڑے بڑے زلازل میں احمدیوں کے ساتھ, متقی احمدیوں کے ساتھ خاص سلوک ہوتا ہے. بس اس کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے, باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے, آیت 46 مکمل ہوئی.